حضور سيد رسول الكريم فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس اور آپ کے محفوظات کا مجموعہ ہے. اس کتاب کے آخر کے اندر آپ کے محفوظات پڑھے جا رہے ہیں. کچھ پہلے پڑھا گیا تھا, کچھ بقیہ میں سے پڑھا جائے گا. درمیان میں کچھ دنوں کے لیے کتاب بیعت کی شرعی حیثیت وہ پڑھی گئی تھی, اب دوبارہ پھر واپس ہم اسی کتاب پر آ جاتے ہیں. اللہ سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اس کے اندر جو نورانی تاثیر ہے, جو روحانی تاثیر ہے, جو ایمانی تاثیر ہے, جو ایقانی تاثیر ہے, جو احسانی تاثیر ہے, اللہ ہمارے دلوں میں گزار دے تاکہ ہمارے دل بھی اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنے, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ پاک کی ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے ہوں اور اللہ پاک کے یہاں نافرمانی روکنے والے بن جائیں. یہ اصل مقصود ہے ہماری اس مجلس سے بھی, اور یہی حضرت کا مقصود رہا ان اصلاحی مجالس سے. تو یہ چونکہ حضرت کے متفرق ارشادات ہیں, یعنی کبھی کوئی مضمون کبھی کوئی مضمون, اس میں سے پڑھا جاتا ہے. فرماتے ہیں ایک تمثیل قائم کی ہے کہ حق تعالیٰ کا طالب بننا ایسا ہے جیسے کوئی شخص مسافر ہو اور محبوب کے کوچے میں داخل ہو کر دوست کی تلاش میں چکر لگائے کہ آخر کوچے تک پہنچ جائے پھر لوٹے. اسی طرح بار بار چکر لگائے مگر محبوب کا دروازہ نہ پہچانے اور محبوب اس کی حالت کو دیکھ رہا ہو, حتیٰ کہ جب اس کی حیرانی دیکھ چکے اور محبت کا غلبہ ہو تو دفاتر اس کی طرف نکلے اور اسے ملے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ کیا تھا کہ ان سے چپکے سے سنا دیا کہ میں تو تمہارا بھائی یوسف ہوں. ایک مثال کی ہے, اللہ سے مانگی کہ اللہ ہمیں بھی سچی طلب عطا فرما دے, اللہ پاک کی سچی محبت اور اللہ پاک کی سچی طلب جو ہے, اسی کی یہ کوشش ہے اس مجلس کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے سے کہ ہمارے دل کے اندر سچی طلب لگ جائے, اللہ پاک کی سچی محبت آ جائے. محبت پھر اطاعت پر ڈال دیتی ہے, محبت میں پھر گرانی نہیں ہے, پھر ناگواری نہیں ہے, پھر پریشانی نہیں ہے جو آج عمومی طور پر میں شریعت سے متعارف پر عمل کرنے میں پیش آتی ہے کہ طبیعت میں آمادگی نہیں ہے, گرانی ہے, بوجھل پنا ہے, سستی ہے, چستی نہیں ہے, دل چاہتا نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت دل کے اندر جاگزین ہو جائے گی پھر اس کی ہر اطاعت کو کرنے کا ایک شوق پیدا ہوگا, ایک ولولہ ہوگا, پھر رہ نہیں سکتا. فرماتے ہیں حق تعالی نے زمین قلب کو محلے معرفت و علم قرار دیا ہے. انسان کو جو دل بنایا ہے اس کی زمین کو اللہ نے معرفت کی جگہ قرار دیا ہے, یعنی اللہ پاک کی جو معرفت ہے وہ اس دل ہی سے حاصل ہوتی ہے. شب و روز میں اس کی جانب حق تعالی کی 360 نگاہیں ہوتی ہیں. تین سو ساٹھ مرتبہ اللہ پاک اس دل پر نظر ڈالتے ہیں. اگر وہ قلب کو قرار عطا نہ فرماتا تو قلب ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو جاتا. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے اس دل کے اندر اللہ ہی نے استعداد رکھی ہے کہ اللہ پاک کی نظر کرم جب پڑتی ہے اس کو سہا جاتا ہے، اسی کو فرما رہی ہوں. اگر وہ قرار تانا فرماتا تو اس کے اندر اتنی سہار نہیں ہے. یعنی بظاہر تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہی نظر آ رہا ہے نا، لیکن اللہ نے اس کے اندر روحانی استعداد رکھی ہے. جب قلب صحیح اور قرب حق کا طالب بن جاتا ہے تو مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے اس کے درمیان حکمت و دانش کی نہریں بہا دی جاتی ہیں. جب قلب صحیح ہو جاتا ہے اور قرب حق کا طالب بن جاتا ہے تو مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے اس کے درمیان حکمت اور دانش کی نہریں بہا دی جاتی ہیں. یعنی اس دل کے اندر اللہ نے استعدادیں رکھی ہیں، لیکن یہ کب ملتی ہیں؟ جب یہ صحیح ہو جاتا ہے. قلب کا صحیح ہونا کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو نفسانی خواہشات موجزن ہیں ان کا ازالہ ہو جائے. یہ گندے خیالات اور گندے تقاضے جو دل میں ابھرتے رہتے ہیں یہ مغلوب ہو جائیں. دل جب ان شہوانی خیالات سے اور گندے خیالات سے، نافرمانی کے خیالات سے، فجور کی قوتوں سے رہائی حاصل کر لیتا ہے، بالکل تو نہیں نکلتے لیکن ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے. یعنی انسان فرشتہ تو بن نہیں سکتا، فرشتے کے اندر منفی جذبات نہیں رکھے اللہ نے. اللہ کی نورانی مخلوق اللہ نے تخلیق ہی اسی پر کی ہے کہ اس کے اندر کوئی منفی جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، اور انسان کے اندر دونوں جذبات رکھ دی ہیں، دونوں قوتیں رکھ دی. تو الحمہ فجورہ و تقواہ، خود اللہ فرما رہے ہیں فجور نافرمانی کا مادہ، نافرمانی کی قوت یہ بھی رکھی ہے، اور تقویٰ اللہ کی اطاعت کی قوت بھی رکھی ہے. تو یہ دل کے اندر دونوں قسمیں ہیں، منفی جذبات بھی ہیں مثبت بھی ہیں، خیر کی قوت بھی ہے شر کی قوت بھی ہے. تزکیہ اس کا نام ہے، اس دل کے اندر جو شر کی قوت ہے اس کو مغلوب کر دیا جائے اور خیر کی قوت کو غالب کر دیا جائے. کیونکہ جس قوت کا غلبہ ہوگا یہ جسم تو اس کے تابع ہے، جب خیر کی قوت غالب ہوگی اور دل میں پاکیزگی آئے گی اور دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھریں گے، اور دل کے اندر جب پاکیزگی آتی ہے، نورانیت آتی ہے، لطافت آتی ہے، شفافت آتی ہے، اس کے اندر پھر نورانی استعداد جو پیدا ہوتی خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ پاک کی ہر عطاعت اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتی ہے. یعنی شریعت مطہرہ کا ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرنے کا صادق جذبہ اندر میں ابھرتا ہے اور اس کو کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اللہ کی نافرمانی اس سے بچنے کی بھی ہمت اس کے اندر آ جاتی ہے. ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے، پھر اللہ پاک اسی استعداد کو جو بڑھا دیتے ہیں جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ یہ قرب حق کا طالب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کا طالب، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ کے قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کی رضا کے قریب ہونا، ورنہ دور کوئی نہیں اللہ ہے. کیونکہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو دور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے علم سے، اس کی قدرت سے کوئی اس کائنات کا ذرہ بھی دور نہیں. تو یہاں جب تقرب کا ذکر ہوگا، قرب کا ذکر ہوگا، یعنی اللہ کو راضی کرنے والا، اس کی رضا کے قریب ہونے والا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا، اور یہ قرب اس کی اطاعت سے ہی ملتا ہے، نافرمانی سے نہیں ملتا ہے. کرے اللہ کی نافرمانی یعنی شریعت سے متحرہ تو جی نہ چاہے، ان احکام کو جن کی طرف بلایا جا رہا ہے آمادگی نہ ہو اور شر ہی شر کی طرف لگا رہے، اور یہ کہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ محال. تو اللہ کی اطاعت کا جذبہ یعنی اس کے قرب کی طلب، اس کے قریب ہونے کی طلب، یہ طالب کون ہوگا جو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کا دھیان خیال رکھ کر اس کے لیے ہر عمل کو کرے جس کے کرنے کا حکم ہے، اور جس سے روکا گیا اس سے رکے. تو یہ جب قلب صحیح ہو جاتا ہے اور قرب حق کا طالب بن جاتا ہے، اب یہ طالب بن گیا. اب اس کے لیے اللہ اس قلب کے اندر، اس دل کے اندر پھر اس کی استعداد کو اور بڑھاتی ہیں اور ایسے بڑھا دیتی ہیں کہ اس کے اندر سے حکمت و دانش کی نہریں بہا دی جاتی ہیں، یعنی ایسے علوم، ایسے معارف، ایسے دقائق اس کے دل پر کھلتے ہیں، اس کی زبان سے تو ایسے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. حق تعالیٰ نے یہ حضرات 16 دین کے پہاڑ بنا دیے ہیں، یعنی ان کو دین کے پہاڑ کو تشبیہ دے دی، 16 ہی نعمتیں ہیں. پہاڑ کی تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ ایسا جمع ہوتا ہے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. جب کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے تو ڈائنامائٹ لگاتے ہیں. ایک دفعہ ہمارا شہر ریشم جب بن رہی تھی 75 میں جانا ہوا کوہستان کی طرف، تو خود ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ اتنے مضبوط پہاڑ ہے کہ ڈائنامائٹ ڈالا اور اس کے بعد اس کو جو لگایا تو دھماکہ تو اتنا ہوتا تھا، پوری آبادی لرز جاتی تھی، لیکن ٹکڑا اتنا سے گرتا تھا چھوٹا سا. پہاڑ کا ہلانا. تو مراد یہ ہے یہ 16 جو ہے یہ حضرات 16 یہ اللہ کے نیک بندے جن کے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، جن کے دلوں کے اندر یہ شفافت آ گئی، یہ پاکیزگی آ گئی، اور یہ دوسروں کے رہنما بن کے استعداد آ گئی کہ خود بھی عمل کے اندر پہاڑ کی طرح جمے ہوئی ہیں، یعنی نفسانی خواہشات ان کو اس پاکیزگی سے ہلا نہیں سکتی. نفس تو تقاضے کرے گا کیونکہ اس کی تخلیق شر پر ہے، یہ نہیں کہ تقاضے نہیں ہوگی، یہ کرے گا، یہ شرارت سے باز نہیں آتا، یہ شرارتیں کرتا ہے. اب جب اندر میں استعداد نہیں ہے تو ذرا سا ہوا اور جلا اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن جس کو قوت نصیب ہو جاتی ہے یہ اپنا پورا زور بھی لگا لے تو یہ شرافت کو نہیں چھوڑتے، پاکیزگی کو نہیں چھوڑتے، گندگی کی طرف یہ نہیں آتے. یہ اس لیے میں 16 یہ دین کے پہاڑ ہیں. حالات کے مخالف تھپیڑے طوفان جتنے بھی آئیں یہ نہیں ہوتے، دین پر جمے ہیں، شریعت پر جمے ہیں، اللہ کے اطاعت پر جمے ہوئے. ان میں بڑا پھر آگے ان کے درجات ہیں، صلاح کے بھی ان میں بڑا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہوتا ہے، یعنی تربیت کے لیے آپ کے اتباع کے رسم ہے. اور آباد ہیں یہ وارث ہیں انبیاء کے، یعنی ان کی وراثت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے کہ ان کے اتباع میں ان کے قدم بہ قدم چلتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت روحانی ملی اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ نائب ہو گیا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ صحابہ کی جگہ درجہ، یہ نہیں کہ صحابہ کے برابر ہو گئے، یہ تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. اور اس سے کم رتبہ ہوتا ہے ان کی جگہ, اس لیے کہ انہوں نے ان حضرات کے ارشادات کی تعمیل قولن بھی کی اور فعلن بھی, اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. یعنی کوئی اپنی نئی چیز یاد نہیں کی, بلکہ وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے افعال کو اپنایا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے افعال کو اپنایا, تابعین اور تبع تابعین کے افعال کو اپنایا, تعبیر کی قولن بھی اور فعلن بھی, سرزبانی باتیں نہیں کی بلکہ عملی طور پر اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہری اعمال بھی ان حضرات کی بالکل مطابقت کے اندر, اور دلوں کے اندر باطن بھی ان کے مطابقت کے مطابق. اور فرماتے انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوئی, جب متبعین کو عمل کرتا ہوا پایا تو خوشی سے ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. اور حق تعالی نے ان سے فرشتوں پر فخر فرمایا. فرشتوں پر فخر کیوں؟ کہ تمہارا عطاب کرنا کمال نہیں ہے, کہ تمہارے اندر تو نفس ہے ہی نہیں, نفسانیت ہے ہی نہیں, منفی جذبات ہے ہی نہیں, منفی قوت ہے ہی نہیں, تمہیں تو عطاب کرنی کرنی ہے. یہ دیکھو یہ میرے بندے جن کے نفس موجود ہے, خواہشات موجود ہیں, شہوات موجود ہیں, یہ ساری فضائیں اور مخالف موجود ہیں, ان کا مقابلہ کر کے پھر دیکھو یہ کیسے. اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں, کہ منفی جذبات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو فضاؤں کے حوالے نہیں کیا, مخالف بھاؤ کے ساتھ نہیں بہے بلکہ مخالف بھاؤ کے خلاف. بھاؤ کے ساتھ تیرنا تو بہت آسان ہے, ہر کوئی تیر لیتا ہے, بھاؤ کے خلاف تیرنا کاؤنٹر کرنٹ یہ کسی کسی کا یہ آسان نہیں ہے. سبھی کر رہے یہ بات, ایک کام کیا کریں گے, سبھی کر رہے. یعنی ان غلط فضاؤں میں جو غلط کام ہو رہے ہیں خلاف شریعت فضاؤں کے اندر اور ان گندی فضاؤں کے اندر, اور اس کا ایسا غلبہ ہے, ناجائز طریقوں کے اندر ایسا رواج پا گئے ہیں, اگر کوئی کہتا روکنے کے لیے جی سبھی کر رہے ہیں. یہ بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں, ایک بہاؤ ایک ریل لیے چلا جاتا ہے, حلال حرام کی تمیز ہی نہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بہاؤ کے خلاف نہیں چلتے, یہ اس کے خلاف شریعت کا تقاضا کیا ہے, حالات کیسے ہیں, مخالف فضائیں کیسی ہیں, شریعت کا تقاضا کیا ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس ماحول کے خلاف چل کے دکھایا, ہمت کی, اور ہمت کر کے جمے رہے, پہاڑ کی طرح جمے رہے, کوئی چیزیں ان کو فضائیں ہلا نہیں سکی, یہ ریلے ان کو ہلا نہیں سکے, یہ طوفانی ہوائیں ان کو ہلا نہیں سکی, اللہ اس لیے ان کو فخر فرماتے. فرماتے مبارک ہو اس کو جو ان کا اتباع کرے.
اللہ
یعنی یہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو عملی طور پر ظاہری و باطنی کر کے دکھا دیا اور جم گئے, جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا اتباع کر کے دکھا دیا جم گئے, تابعین تبع تابعین کے اتباع پر جم گئے, ڈٹے رہے جمے رہے, ان کا اتباع کرو. اور جو اتباع کرے ہیں وہ کون ہے, سر مبارک ہو. آگے فرماتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے دنیاوی مشاغل کے بوجھ پل کے اوپر سے ہلکے کر دے. یہ تو نہیں چاہیں گے, ان کے دل کو تو اللہ نے غنا سے بھر دیا, ان کے دل کے اندر دنیا کی طرف یعنی دنیا کے مادی چیزوں کی طرف کوئی طمع، کوئی لالچ اور کوئی التفات بھی نہیں. یہ تو یکسو ہو کر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اعلائے کلمہ کے لیے لگے رہیں گے یکسوئی کے ساتھ. اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے ان دنیاوی بوجھ کو ہلکا کر دو، ان کی خدمت کرو. کیوں کہ اللہ والوں کے لیے ایسا شغل ہے جو ان کو ان دنیاوی کمائی کے اسباب سے روک دینے والا ہے. کیوں کہ مخلوق کی اصلاح اور بہبودی کے لیے مستعد ہے اور مشغول ہے، اور مخلوق ان کے لیے بنمنزلہ اولاد کے ہیں. جیسے والدین اپنی اولاد کی خدمت میں مشغول ہیں، اب اولاد کا حق ہے کہ ان کی خدمت کرے. اور یہ سال صلاحات ہیں، دنیا سے ان کو وابستگی نہیں ہوتی، دنیا اپنے آپ کو ان پر پیش کرتی، وہ اس سے منہ موڑ لیتی. اور قرآن پر کہہ رہا ہے کہ یہ لپٹ کر لحاف بن کر بھی چپٹتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں. لا یسألون الحافا، یعنی اللہ کی اس مشغولی میں، اللہ کی دین کی مشغولی نے، دین کی اشاعت میں ان کو ایسے مشغول کر رکھا ہے کہ ان کو دنیاوی اسباب اختیار کرنے کی فرصت نہیں ہے اس مشغولی کی وجہ سے. اور ایسے نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ لوگوں کے پاس چپکتے پھرے، ان سے فرمائشیں کرتے پھرے، ان سے مطالبے کرتے پھرے، ان کو اصرار کرتے پھرے. نہیں نہیں نہیں. اور پھر اپنے ان حالات کو ایسے چھپاتے ہیں کہ عام لوگ، جاہل لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، حالانکہ غنی نہیں. قرآن بھی کہتے ہیں چاہتے تو کما سکتے تھے، کما سکتے ہیں، بلکہ دنیا داروں سے زیادہ اچھی طرح کما سکتے. لیکن یہ مشغولی جو ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی، لوگوں کو نفس سے چھڑانے کی، شیطان کے پنجے سے نکالنے کے لیے جو منہمک ہو کر، یکسو ہو کر لگے رہتے ہیں، یہ مشغولی روک رہی ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے دنیاوی مشاغل کے بوجھ ان پر سے ہلکے کرتے ہیں، اور دنیا پیش کرتی نہیں بولتے. یعنی مواقع ہیں، میسر ہیں، استعداد ہے، صلاحیت ہے اس کی بھی، لیکن اس پر وہ رخ ہی نہیں کرتے. اس لیے جو اللہ والے ہیں، تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس دنیا آتی ہے لیکن یہ اس سے منہ موڑ لیتے. مولانا قاسم محمود کی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک سیٹھ آئے اور منت سماجت کر کے پیش کر رہے ہیں. آپ اس کا نہیں چاہیے، وہ جاتے جاتے آپ کے جوتوں میں ڈال گیا، پیسے ان کے سب کچھ پتہ کر دیا. چاہیے جب جوتے پہن لگے تو پاؤں کے نیچے، پاؤں کے نیچے کیا آ گیا وہ بات. پھر سنا دیکھ لو، اس دنیا کو دھتکارو ہے تو یہ قدموں میں آتی ہے. وہ جو اس کے پیچھے پڑتا ہے آگے بڑھتا ہے. بھائی رحمت اللہ علیہ احمد لاہوری کے گزرے ہیں، مطلب کسی موقع پر حکومت کی طرف سے ایک سکھ پولیس والا تھانے دار آپ کے گھر کی تلاشی کے لیے آیا ہے. تو یہاں کوئی سازش ہو رہی تھی تو آپ کو تو ضلع بدل کیا گیا تھا نا گجرا والا سے. مجھے ریشمی رمال کی تحریک تھی، انگریزوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تاریخ کا. اکیلے یہاں آگے پڑھ گئے تھے یہاں، تو وہ تحقیق کے لیے آیا اور گھر کی تلاشی لی. پوری کڑیاں تک، اس زمانے کے اعتبار سے کڑیاں تک، ایک ایک چیز، کوئی کونا کھدرا نہیں چھوڑا. اب تلاشی لینے کے بعد پھر کہنے لگا جو کچھ سوال جواب کرنے سے کر لیے، پھر کہا کہ میرا ایک ذاتی سوال ہے، میرا ایک ذاتی سوال ہے کہ میں نے آپ کے گھر کی پوری تلاشی لے لی اور کوئی جگہ چھوڑی نہیں، کوئی کونا کھدرا کڑی سر کوئی نہیں چھوڑی، مجھے پورے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نظر، مالی چیز کوئی مادی نظر. آپ کا کیسے گزارا چل رہا ہے؟ گھر میں کچھ تو رہتا ہے نا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، مجھے کچھ نظر نہیں. میں تو نے دیکھ ہی لیا، تو نے دیکھ ہی لیا ہے، اچانک ہی آئے ہو، پہلے تھوڑی آئے کہ پہلے نکال لیا کچھ. ہمارا تو ایسی حال ہے، بس اللہ کے لاد لا رہے. اس نے جیب میں سے کچھ پیسے نکالے کہ میری طرف سے ہریا قبول کر لیں. فرمایا بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ کہ تیرا میرا دین مختلف ہے، تو میرا مذہب ہی نہیں ہے، اور تو میرے تجھے پیش کر رہا ہے اور منت کر رہا ہے. تو جو اللہ تیرے دل میں یہ ڈال رہا ہے، حالانکہ تو میرا مذہب ہی، میرا مذہب ہی نہیں ہے کہ یہ حریا قبول کر لو، تو وہ اللہ کیا مجھے محروم کر چاہتے نہیں، پیچھے نہیں پڑتے، لپٹتے نہیں، کھٹکاتے. تو یہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اگر مدد کرے گا تو اس کو کوئی احسان نہ سمجھ. یہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے لیکن کرتے نہیں ہیں. اور جو روپیہ پیسہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ہے میرے ہی لیے، کیوں بس صرف تیرے لیے نہیں ہے، محض تیرے لیے نہیں ہے، بلکہ مشترک ہے، پڑوسی کو بھی تیرے ساتھی بہت ہیں، صرف تیرے لیے نہیں ہے. اگر پڑوسی حق دار غریب ہے اس کا حق ہے، اور تیرے ساتھی کیا غریب والے ہیں ان کا بھی حق ہے، کئیوں قسموں کو صرف تیرے لیے نہیں ہے. تیری کمائی جو تیرے ہاتھ میں دی گئی ہے وہ داد و سند کے لیے دی گئی ہے کہ کما کر جن جن کے حقوق سب کو پہنچا دو. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جس میں حق تعالی تم کو جانشین بنایا ہے، تاکہ دیکھے کیسے عمل کرتے ہو. اپنے ہمسایوں کی خدمت گیری کیا کرو اور فقراء کو پھیلایا کرو. فقراء یہ پروفیشنل بیگر ہیں، فقیر نہیں ہیں. ہاں یہ جو کھولیا بنا کے آ کے مانگتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، فقیر وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، یہ لپٹ کر نہیں مانگتے، ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. یہ پروفیشنل بیگر بیگر کا بھیڑ کھلا تھا جب ملک تقسیم ہوا، بنگلہ دیش بنا، اس کے بعد کرنسی جو تھی وہ تبدیل ہوئی اور ایک تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں تاریخ تک جتنے نوٹ ہیں بدلوا لو ورنہ یہ کاغذ بن جائیں گے. اس نوٹ کی کوئی ویلیو ایک تاریخ مقرر ہو گئی تھی. پرانے صاحب جانتے ہیں کہ یہ پروفیشنل جو بیکاری ہے نا، بوریاں بھر بھر کے لائے بدلانے کے لیے، بوریاں بھر بھر کے. فقیر یہ نہیں، خبر گیری کیا کرو، یعنی تفقد احوال مستقل کام ہے. حقدار کون ہے اس کو تلاش کرنا، اس کے حالات کی نگرانی کرنا، وہ چھپائیں گے معلوم کرو، تحقیق کرو، ان پر پہنچاؤ. سے صدیق کا گھر ظاہر میں تنگ ہوتا ہے اندر سے وسیع. کہاں ہے جس نے مخلوق کا دروازہ بند کیا اور حق تعالیٰ کے دروازے پر آ پڑا اور اپنی ساری ضروریات کو اپنے پروردگار ہی پر پیش کیا، اسباب کو پتہ کر اور ارباب کو چھوڑ، پھر دیکھ کیا کچھ نظر آتا ہے، اس کے آستانے پر آ پڑا اور مصیبتوں کے وقت صبر کا تکیہ لگا کر قضاء و قدر کا تکیہ لگا کر قضاء و قدر تیرا گوشت کاٹے مگر تجھ کو تکلیف نہ ہو، اس کو تجھ پر جواب آئے تھے غیبیہ نظر آئیں گے، تو دیکھے گا کہ تکوین تیری کیا حالت بناتی ہے اور رحمت تیری کیسی تربیت کرتی ہے، محبت تجھ کو کس قدر ترقی بخشتی ہے. سارا مدار باوجود حاجت کے خاموش رہنے پر ہے. یہی حالت حق تعالیٰ کی کہ بندہ اس پر فخر فرماتے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دنیا بھر کی دودھ پلائیوں کی پستانے رو کر ماں ہی قدم لٹا دیا تھا، مشہور واقعہ ہے نا، فرعون کے در سے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو کیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے. صندوق تیرتا تیرتا کہاں آ گیا، فرعون کے محل میں. فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، اس صندوق میں جو بچہ نظر آیا، فرعون کے دل میں محبت ڈال دی. اب اس کی پرورش کا انتظام، اب بادشاہ ہے، کمی کسی چیز کی ہے. اب اس کو بچے کو دودھ پلانا تو آ گئی، کتنی عورتیں آئی ہوں گی دودھ پلانے کے لیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی اجنبی عورت کے پستان کو منہ نہیں لگایا، حالانکہ بالکل نوزائیدہ بچے تھے. ماں ہی. اسی طرح مخلوق و اسباب کی پستانیں اس پر حرام کر دی جاتی ہیں. یہ اندر اللہ والوں جو دنیا کے تامے نہیں ہوتے خاموش رہتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کو اپنے قریب لوٹا لیتا ہے. جب لطف حق کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی بو کے سامنے نہ بوئے تکالیف کی پرواہ رہتی ہے نہ بوئے حاجت کی. چنانچہ اس کا شاد ہے، کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول کرتا جب سے وہ مانگتا ہے. اما یجیب المضطر الی الدعاء، چونکہ دعا میں گڑگڑانا اس کو پسند ہے، لہذا تیرے سامنے کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے تاکہ تو چاروں طرف سے ناکام مایوس ہو اس کے دروازے پر آنا پڑے. حالانکہ احباب دروازہ قرب کو کھلا پاتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچے کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لے اور ایک خاص غرض کے لیے جو ماں کو مقصود ہو پڑوسیوں کو تاکید کر دے کہ میرے بچے کی بے تابی پر ترس کھا کوئی پتا دادا نہ کھولے. کبھی کوئی سبق دینا ہوتا ہے اپنا دادا چل باہر نکل کنڈی لگا لے، اب وہ دل بلاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور پڑوس والوں کو کیا کیا دیا، کوئی دروازہ. اب بچہ کی یہ حالت کہ باہر نکل روتا ہوا نادم پشیمان ہو کر بیٹھ جائے کہ جس دروازے پہ جائے اس کو بند پائے، آ کر پھر ماں کے دروازے کی طرف ہی دوڑے گا. اس وقت ماں کو اس کی بے قراری اور ناکامی نہیں دیکھی جا سکتی، دروازہ کھلتی اور سینے سے. اسی طرح تعالیٰ اپنے بندے پر تنگی ڈالتا ہے تاکہ چاروں طرف سے مایوس بنا کر اس کو اپنے لوٹائے اور مخلوق کے ساتھ اس کی دلبستگی نہ ہونے دے. فقیر صادق کی شان یہ ہے کہ اپنے رزق کا متلاشی نہ ہو، اگر اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو بس ضرورت کے قابل طلب پھر رکھے جانا. جب حق تعالیٰ تجھ کو مقرر بنا کر تنگی و افلاس سے آزمائے تو اس کے امتحان میں حشاش بشاش رہ, ورنہ تجھ کو تیری مصیبت میں مشغول کر دے گا, تجھ کبھی رفع نہ ہو سکے گی. یہ تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی بات ہے, چونکہ مشغولات ہیں نا, تو بعض اللہ والوں کے ساتھ ایسے حالات گزرتے ہیں اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں. جب تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشش میں کر رہا ہے کہ اللہ کا مقرر بن جاؤں, تو اللہ بعض کا اس پر ایسے حالات ڈال دیتے ہیں بعضوں کے لیے کہ تنگی آزمائش اس میں حشاش بشاش ہے, ورنہ وہ تجھ کو تیری مصیبت مشغول کر دے گا اور رفع ہو سکے گی. ان دنیاوی چیزوں کی رغبت تیرے قرب خداوندی اور مصیبت پر صبر کرنے کو مشوش بنا دے گی, تشویش ہو جائے گی. لہذا کسی شے کی رغبت ہی نہ کر اگر اللہ کے تقرب کو چاہتا ہے. جو اللہ کے نہ ڈرے اس پہ مطلق عقل نہیں. اللہ ہمیں عقل عطا کرے, جس شے میں کوتوال نہ ہو آخر و برباد ہوتا ہے. کوتوال جانتے ہیں نہیں, پرانے زمانے کی کلا ہے, جہاں پولیس نہ ہو. آج کی پولیس ہے کیا حال ہو انتظام کے لیے؟ یہ خوف کس لیے ہے؟ انتظام کے لیے. مثال بھی کے لیے اس خوف کی کو مثال کسی بھی کوتوال سے, جس شہر میں کوتوال نہ ہو آخر برباد ہو کر رہے گا. کہ جو کہ تیرے جس کا جی چاہے گا جو چاہے گا. حق تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ روکے گا. جس ریوڑ میں چرواہا نہ ہو وہ بھیڑیوں کی خوراک بنے گا. اصل دن خوف ہی ہے. جس کو خوف ہوتا ہے وہ اندھیرے سے اٹھا کر لاتا ہے اور ایک جگہ پر قرار نہیں پکڑتا بلکہ چلتا رہتا ہے. اللہ والوں کی رفتار کا منتہا قرب خداوندی ہے. رفتار تو قلوب باطنی کی رفتار ہے, یہ نہیں کہتے کہ چل کے پہنچ جائے گی. دل کی رفتار ہے اور منتھا کیا قرب خداوندی. اور جب دیوال تک پہنچ جاتے ہیں تو باطن داخلہ کی اجازت چاہ کرتا ہے پر اس کو اجازت مل جاتی ہے. اس کے بعد اس قلب کے لیے اجازت مانگتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا تارا چاند بن گیا تھا اور چاند آفتاب بن گیا تھا اور خلوت جلوت بن گئی تھی اور باطن زہر بن گیا تھا. بندہ عروج و حبوط کی دو حالتوں کے درمیان میں ہے. جب گریبان میں اپنا سر ڈالتا ہے اور باطنی خیمے میں بالکلیہ داخل ہو جاتا ہے تو سمندر کی طرح کے جواہرات اس کو ذراتے ہیں مگر ان کے ہاتھ نہیں بڑھاتا بلکہ حاضری سے کہتا ہے فلاں تم اتنا لے لے, تو اتنا لے لے. یہی اللہ والے حق تعالیٰ کے حضور میں بدترین کے نیابت جانشینی زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں. میں شاہی دروازے پر ان کا منتظر ہوں اور خواب ہو یا بیداری بہرحال تمہارا خیال تھا ہوں اور تمہاری خاطر اس شہر کی تکالیف برداشت کر رہا ہوں اور مخلوق کی ایزاؤں پر صبر کر رہا ہوں. یہ تحریر سے بے نعمت کو تو تمہارے فائدے کے لیے, ورنہ یہاں ٹھہرنے کو دل حالات میں جو ایزاؤں کو برداشت کر رہا ہوں تمہاری خیر خائی کی خاطر. رنج و غم فکر تردد میں صبح سے شام شام سے صبح پڑھ دیتا ہوں. جس وقت بھی یہ قدم آگے بڑھاتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تو بحکم تقدیر تو ہمیں واپس کر دے گا. اللہ جانے نہیں دیتے. اچھا کام لینا ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کے متعلق حیرت نہ ہوئی کہ یہ دعا مانگو شایان شان تفریح خلاف بھی نہ ہو. پس انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور ندائے حق سنائی دی کہ ابراہیم یوں دعا مانگو کہ بارے الہ رضا برقضا نصیب فرما. اور اپنی ڈالی ہوئی تکلیف پر صبر عنایت کر اور اپنے احسانات کی شکر گزاری کی توفیق بخش. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری پوری نعمت کا, دونوں عافیت کا, تیری محبت پر ثابت قدم رہنے کا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر نبوت سے کچھ قبل بن بناٹ کی سی آواز ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اہل و عیال سے اڑان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکل کر غار حرا میں پہنچے جو طور سینا کا ٹکڑا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد وحی کی باتیں نسیم چلی. وہاں ایک غار تھا جس میں ایک عابد رہا کرتا تھا جس کو ابو کبشہ کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ تشریف لائے اور اپنے رب کی عبادت مشہور ہو گئے. آپ اسی حالت میں تھے کہ سچی خواب نظر آنے لگی کہ ادھر کچھ دیکھا ادھر صبح کی پو پھٹنے کی طرح بجنس اس کا ظہور ہوا. دفتن آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ڈر کر آواز سے بھاگے اپنے گھر پہنچے اور فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ مجھے چادر میں چھپاؤ کہ مجھے آواز سنائی دیتی ہے اور پکارنے والا نظر نہیں آتا. کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام کمبل اوڑھنے اور چادر میں لپیٹنے سے نہیں ہو سکتا, یہ تو خدائی کارنامہ ہے اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے رک نہیں سکتا. یہ آپ کے وحی کی آغاز کا تذکرہ کروایا ہے. یہ قلب ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوارے کی گٹھلی کسی ایسے گھر کے صحن میں آج میں جس کی چھت نہ ہو چار طرف دیواریں کھڑی ہوں تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے. جاڑے کی بارش اور گرمی کی دھوپ دونوں اس پر پڑے وہ اندر ہی اندر اگتی رہے اور کسی کو نظر بھی نہ آوے یہاں تک کہ اس کی شاخیں ظاہر ہو جائیں اور وہ اونچا ہو کر پھل لے آوے اور پھل پختہ ہو جائے تو لوگ ان کو چننے لگیں مگر درخت تک پہنچنے کوئی سبیل نہ ہو. یہ حالت قلب کی ہے کہ ہر تالا جب چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کو حیات بخشتا ہے اور مخلوق کی اصلاح کے قابل بن کو شہرت پا لیتا ہے. ولی بات نہیں مخفی ہوتا ہے, یہ چھپی ہوئی چیز ہے. اس کی مثال کسی چھوارے کی گٹھلی ہے کہ فرشتہ اس کے اندرون کا فراش ہوتا ہے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ رف رف کے قرب پر سوار ہوتا ہے وہاں جہاں پہنچتا ہے کہ فرشتے کی رسائی کی محال ہے. کھانے پینے اور پہننے میں حفاظت کے علاوہ حق تعالی کسی اور شے کا سوال مت کر, اس سے بھاگے مت اور ان چیزوں کی غرض سے اس کی عبادت نہ کر کہ رحمت کو لے کر کیا کرے گا رحیم کو لیتا کہ کام بنے. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اللہ ہم کو اپنے غیب سے بے نیاز بنا دے, ہم کو اپنے غیب میں مشہور نہ کر. غیر اللہ چیز ہی کیا ہے جس کی طلب ہو. یہ کلمہ غضبناک اور ترش لہجے میں فرمایا. اس کے بعد منہ ڈھانپ لیا اور چیخ مار کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھے اور کھڑے ہوئے. فرمایا یقیناً کچھ عرصے بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اللہ والوں کو حق تعالیٰ سے مانگنا بھی گرا گزرتا ہے. بات اللہ والوں کو جب تفویض کی شان کا غلبہ ہوتا ہے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے وہ ہمیں ضرور دے گا تو سوال کرنے کو بھی کیا سمجھتے ہیں, خلاف ادب سمجھتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا اور آسمانی مخلوق فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ گئے اللہ پاک کی اجازت سے, آپ نے ان سے مدد لینے کو کیا انکار کر دیا، بلکہ اللہ سے بھی سوال نہیں کیا کہ وہ میرے ہاتھ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. تو اللہ والوں پر بھی ایک ایسی حالت آتی ہے جب ان کے دلوں کے اندر شان تسلیم کا غلبہ ہوتا ہے. یہ کیفیت ہے، ایک ذوقی چیز ہے، ایسی غالب ہوتی ہے کہ ان کے دل کے یقین ایسا راسخ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جس نے پیدا فرمایا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں ہمیں ضرور مہیا فرمائے گا، ہم کی مانگے. جیسے صاحب مالیشیم، یہ تو ہے 545 ہجری کی باتیں، یہ جو ابھی ان کا بعد میں 700 ہجری میں سال ہوا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں اس بات کو، یعنی اسی کیفیت کے غلبے سے کہ یاد تو اس کو کرایا جائے جو بھولتا ہو. اور اللہ کی رات اس سے کیا ہے پاک ہے، یعنی نفس کے اندر کبھی نفس یہ سوچتا ہے کہ مانگوں گا تو ملے گی، نہیں مانگوں گا تو نہیں ملے گی. تو وہاں یعنی اللہ پاک کی ربوبیت پر اتنا پختہ یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو دے کے رہے گا، دے گا، ضرور دے گا، تو بھولتا ہے. تو یہ کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چونکہ مانگنے کا حکم بھی دیا ہے، اس لیے ہم اس حکم کی تعمیل میں مانگیں گے، لیکن دل کے اندر یقین رکھیں گے کہ اگر دینا مطلب ہوگی تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ کبھی کبھی غلبے کی ہیں، کبھی کسی کیفیت کا غلبہ ہوا، اس غلبے سے مغلوب ہو کر اس باتیں شرم آتی ہے مانگتے ہیں تو دے گا. اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دلوں کے اس صحیح احساس کو بیدار کروا دے، جو حقیقت کو سمجھے اور ہمیں حق تعالی کی پہچان کرا دے. اس پہچان کے بعد جب اللہ پاک کی عظمت کو پہچان لیتا ہے دل، اس کی کبریائی کو مان لیتا ہے یہ دل، اس کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے یہ دل، اس دل کے اندر پھر ایسی استعداد آ جاتی ہے کہ اس کا ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہر نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی تربیت سے اللہ کے ذکر کی کثرت، اسی کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. اس ذکر سے مقصود یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ نورانی استعداد آ جائے، وہ روحانی استعداد آ جائے کہ جو ہمیں اللہ پاک ہی ہر اطاعت پر ڈال دے، اللہ کے نافرمانی سے روک دے. اور اللہ پاک حکم بھی ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، تو دل کے اندر نورانیت آئے گی، دل سے ظلمت نکلے گی، دل کی نورانی استعداد بڑھے گی، دل میں روحانی قوت بڑھے گی، دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف آسان ہوگا اور دل کا میلان ہر نافرمانی سے ہٹے گا. ہم چونکہ ذکر خفی کی ذکر قلبی کی مشق کرتے ہیں جس کا مستقل حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرانے دل کے عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. اور غافل بھی سناؤ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں ایک طریقہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر. تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کے نام کی مشق کر کے، اللہ کے نام کو دل پر نقش کر کے، اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں، اس سے دل میں برکت آئے گی. یعنی تصور کر کے دل پر لکھیں لفظ اللہ، خوشنما حروف جو جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں سما جائے، اس کا دھیان خیال رہنے لگے، جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اس کی ہر نافرمانی سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں کہ تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اور اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. سيدنا محمد وبارك وسلم يا أفضل الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونظر قلوبنا لنور معرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز حاجتیں اللہ سے دلی دل میں مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.